الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ثم بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. گزشتہ آیات میں منکرین کو اور توحید و رسالت کے انکار کرنے والوں کو آخرت میں آنے والے عذاب کے سلسلے میں تنبیہ کرنے سے پہلے دنیا کے عذاب سے متنبہ کیا گیا تھا کہ اگر تم اعراض کرو گے تو تم سے پہلے اعراض کرنے والی قوموں کے ساتھ خالق کائنات کا جو معاملہ رہا ہے وہی معاملہ تمہارے ساتھ بھی دہرایا جائے گا. لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، دنیوی زندگی میں رسوائی کا عذاب نازل ہوگا. ولعذاب الآخرت اخزا، اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ رسوا کرنے والا ہوگا. اس رکوع میں جو آج زیر درج ہے اسی آخرت کے عذاب کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ. اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں وہ دن بھی یاد دلائیے جس دن اللہ کے دشمنوں کو جہنم کی آگ کی طرف جمع کیا جائے گا. کونے کونے سے سمیٹ سمیٹ کر ان سب کو میدان محشر میں لایا جائے گا. اور چونکہ تعداد ان سب کی بہت زیادہ ہوگی، اس وجہ سے میدان محشر کی طرف آتے آتے یہ کچھ آگے پیچھے ہو جائیں گے، منتشر ہو جائیں گے. فہم یوزعون،
تو انہیں روکا بھی جائے گا. یعنی فرشتے انہیں ہانک کر میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے تاکہ انہیں میدان محشر میں جو جہنم سے بالکل قریب ہوگا جمع کریں اور وہاں ان کا حساب ہو. تو جب کبھی بہت بڑی جماعت ایک سمت میں چلتی ہے تو 5-25 آگے نکل جاتے ہیں, 5-25 پیچھے رہ جاتے ہیں, تو فرشتے ان سب کو ایک ساتھ رکھنے کے لیے آگے والوں کو روکیں گے. وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ, جس دن اللہ کے دشمنوں کو جمع کیا جائے گا جہنم کی طرف, جہنم کی آگ کی طرف, یعنی جہنم کی آگ میں داخل کرنے سے پہلے انہیں میدان محشر میں جمع کیا جائے گا جو جہنم سے قریب ہوگا. چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ دائیں طرف دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی, بائیں طرف دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی, سامنے دیکھیں گے تو آگ نظر آئے گی, آگ ہی آگ. تو جس دن اللہ کے دشمنوں کو, اللہ کا انکار کرنے والوں کو, اللہ کے احکام سے بغاوت کرنے والوں کو جمع کر کے لایا جائے گا جہنم کی طرف, یعنی میدان محشر میں جو کہ جہنم کی سمت میں ہوگا, فہم یوزعون, اور راستے میں ان کے منتشر ہو جانے کی وجہ سے, الگ الگ ہو جانے کی وجہ سے وقتاً فوقتاً انہیں روکا بھی جائے گا تاکہ جماعت ایک ساتھ رہے. حتی اذا ما جاؤہا, یہاں تک کہ جب وہ جہنم کے قریب اور جہنم کے پاس آ جائیں گے تو ان کا حساب لیا جائے گا. یہ میدان محشر کی منزل سے میرے بھائیوں ہم میں سے ہر شخص کو گزرنا ہے. آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس, انسان کا قدم اس وقت تک ہٹ نہیں سکے گا جب تک اسے پروردگار عالم پانچ چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرنے. تو یہ پانچ چیزیں جن کے بارے میں سوال ہونے والا ہے, ان پانچ چیزوں کی میرے بھائیوں خوب نگرانی کرو. ان عمر ہی فیما افنا, اس کی عمر کے متعلق کہ کہاں خرچ کی تھی, بالغ ہونے سے لے کر آخری سانس کے نکلنے تک ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں سوال کیا جائے گا. ان عمر ہی فیما افنا, اس کی عمر کے بارے میں کہ کہاں خرچ کی, وعن شباب ہی فیما ابلا, اس کی جوانی کے متعلق کہ کہاں خرچ کی تھی. جوانی کے بارے میں بطور خاص سوال کیا جائے گا, اس لیے کہ عمر عزیز جو ہے یہ ایک مستقل نعمت ہے, لیکن اس عمر کے اندر جو قوت جوانی میں عطا کی جاتی ہے یہ ایک مستقل الگ نعمت ہے. عن شبابہ فیما ابلا, وعن مالہ, مال کے متعلق سوال ہوگا, من اين اکتسبہ, کہاں سے اسے کمایا تھا, وفیما انفقہ, اور کہاں اسے خرچ کیا تھا. مال کہاں سے کمایا تھا, جن جہتوں سے, جن ڈائریکشنز سے مال آ رہا تھا, وہ جہتیں اور وہ ڈائریکشنز اور وہ جگہیں حلال کی تھی یا نہیں, مال کہاں سے کمایا تھا, اور کن جگہوں میں خرچ کیا تھا, جن مصارف میں اور جن جگہوں میں خرچ کیا تھا, آیا ان مصارف میں اور ان جگہوں میں خرچ کرنا جائز بھی تھا کہ نہیں. وَعَمَّ عَمِلَ فِيمَ عَلِمْ, اور جو علم ہم نے عطا کیا تھا اس علم پر کتنا عمل کیا تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا, اپنا حساب لو اس سے پہلے کہ قیامت کے دن رب العالمین تم سے حساب لے. رب العالمین کی کچہری میں جب حساب لیا جائے گا اور اس میں یہ نتیجہ نکلے گا کہ تم مجرم تھے, تم نے غلط کام کیا تھا, اس وقت میرے بھائیوں کچھ نہیں ہو سکے گا. لیکن اگر کوئی دنیا میں اپنا حساب لیتا ہے تو اس کے دو فائدے ہیں. ایک تو یہ کہ اگر اسے اپنا جرم نظر آ رہا ہے تو توبہ کر کے اسے معاف کروا سکتا ہے, اور دوسرا ہے کہ آئندہ اس جرم سے بچنے کی کوشش کرے گا. اسی لیے مشائخ اپنے اپنے متعلقین کو محاسبہ نفس کی تلقین کرتے ہیں, روزانہ ایک وقت مقرر کر لیا جائے اور 24 گھنٹے کے بارے میں غور کیا جائے کہ میں نے آج کون سے کام کیے ہیں, ان کاموں میں کون سے کام اچھے تھے اور کون سے برے تھے. اچھے تھے ان پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے, برے تھے ان سے توبہ کی جائے, اور آئندہ ان چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کی جائے. حاسبوا قبل ان تحاسبوا, قیامت کے دن کے حساب سے پہلے اپنا حساب لیا کرو. ہاں, حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ, آگ سے بچاؤ کا سامان پیدا کرو, اور آگ سے بچاؤ کا سامان اعمال صالحہ سے تیار ہوتا ہے. یعنی آگ سے بچنے کے لیے اعمال صالحہ اختیار کرو اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کوئی بڑی نیکی نہ کر سکو تو جو چھوٹی نیکی تمہارے ذہن میں آ رہی ہے اور جس کو کرنے کا تمہیں موقع مل رہا ہے اسی کو کر گزرو. یہ مت سوچو کہ میں بڑی بڑی نیکیاں تو کرتا نہیں, اس چھوٹی سی نیکی سے کیا فائدہ ہوگا. یہی چھوٹی نیکی بڑی نیکی کی طرف لے جانے والی بنے گی, اور نہیں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو اس چھوٹی نیکی کی توفیق دے رہا ہے وہ اسی کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنا دے گا. اسی لیے آگے کیا فرمایا, اتقوا النار, آگ سے بچنے کے سامان پیدا کرو, ولو بشق کے تمرتن, اگر تم کچھ نہ کر سکو اور اتنا ہی کر سکو کہ کھجور کا آدھا حصہ کسی غریب کو کھلا سکو تو اتنا بھی کر لو. یا فاطمہ, اے فاطمہ, تو میری لخت جگر ہے, مجھے تجھ سے انتہائی درجے محبت. حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے. آپ شروع فرماتے تھے مسجد سے, اپنے گھر میں پہلے تشریف نہیں لے جاتے تھے, سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے تھے. 2 رکعت تحیت المسجد پڑھتے, اللہ کے گھر کی سب سے پہلے زیارت فرماتے, اور اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا تھا کہ ملنے والوں کے لیے بڑی سہولت پیدا ہو جاتی تھی, اور وہاں سے نکل کر اپنی ازواج مطہرات کے پاس جانے سے پہلے اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر میں تشریف لے جاتے. بہت محبت تھی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ سے. ظاہر ہے کہ قیامت کے دن اللہ عز و جل کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ اپنے اختیارات ہوتے تو فاطمہ کو جہنم میں کسی صورت میں نہ جانے دیتی, اور آپ فرما دیتے کہ فاطمہ دنیا میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار میں بیٹھا ہوا ہوں. لیکن آپ فرماتے ہیں, یا فاطمہ, یہ فاطمہ سلینی من مالی ما شئتی, میرے پاس جو کچھ مال ہے اس میں سے تجھے جو چاہیے مانگ لے, میں تجھے دے دوں گا, لیکن انقذی نفسک من النار, جہنم کی آگ سے تو خود اپنے آپ کو بچانا. جہنم کی آگ سے بچانے میں تیرا باپ کچھ نہیں کر سکے گا. فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا, اس لیے کہ اللہ تعالی کے دربار میں میں تیری کچھ مدد نہیں کر سکوں گا. مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ, جس شخص کو اس کے عمل نے پیچھے رکھ دیا تو اس کا نسب نامہ اسے آگے نہیں لے جائے گا کہ یہ سید خاندان کے لہذا آگے, یہ فلاں حضرت کا بیٹا ہے اس لیے آگے. وہاں فیصلے عمل کی بنیاد پر ہوں گے. قیامت کے دن اونچے اونچے خاندان والے بہت سے افراد جہنم میں جاتے ہوئے نظر آئیں گے، اور بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ایسے بے شمار افراد ہوں گے کہ جن کو دنیا میں کوئی پوچھنے والا بھی نہیں تھا، وہ جہنم میں اول درجے کے داخل ہونے والوں میں سے ہوں گے. ہاں، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بلال، معراج کی رات عجیب بات پیش آئی کہ جب میں جنت میں داخل ہوا جنت کی سیر کے لیے، تو میرے آگے آگے تیری جوتیوں کی آواز آ رہی تھی، تو مجھ سے آگے چل رہا تھا، مجھ سے بھی تو آگے آگے چل رہا تھا. میرے استاد مکرم حضرت شیخ الحدیث مولانا اسلام الحق صاحب نور اللہ مرتدہ نے اس کی عجیب و غریب توجیہ پیش فرمائی تھی. آپ نے یہ فرمایا کہ اس سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کی فضیلت آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر لازم نہیں آتی، کسی کے ذہن میں یہ خیال نہیں آنا چاہیے کہ وہ آگے آگے تھے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بڑھ گئے. تو حضرت نے اس کی توجیہ یہ فرمائی تھی کہ خادم ہمیشہ مخدوم کے آگے ہی چلا کرتا ہے، خادم آگے آگے ہوتا ہے، راستہ صاف کرتا ہے وہ، اور مخدوم جو ہے وہ آرام سے پیچھے پیچھے چلتے ہیں. تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چپلوں کا اور جوتیوں کا آگے آگے ہونا اور اس کا آواز آنا، یہ بحیثیت خادم کے تھا. لیکن یہ شرف بھی کیا کچھ کم ہے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم کی حیثیت سے وہ جنت میں آگے آگے نظر آ رہے ہیں. فیصلے میرے بھائیو اعمال کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اعمال کی بنیاد پر، تقوی کی بنیاد پر، اخلاص کی بنیاد پر. علامہ سیوطی رحمتہ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں داخل ہوئے. ظاہر ہے کہ جب کوئی مجلس میں داخل ہوتا ہے تو جو مسند پر بیٹھا ہوا ہے اس کی نظر اٹھتی ہے کہ کون آیا، نظر اٹھی، دیکھا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، قریش کے بہت بڑے سردار، اور وہ دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ کہیں میری جگہ ہو جائے، اور سب کی نظریں اٹھی جب امیر المومنین کی نظر اٹھی، دیکھا سب نے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ ہیں، اور صحابی کا مقام بہت اونچا ہوتا ہے. اور پھر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر، رشتہ داری میں سسر، اور اس سے پہلے بھی رشتہ داری قریشی، اور قریش کے بھی سردار رہ چکے ہیں، دائیں بائیں دیکھ رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی دیکھا، مجمع نے بھی دیکھا، لیکن مجمع میں کوئی جنبش اور حرکت نظر نہیں آئی، تو وہی بیٹھ گئے جہاں جگہ تھی جوتیوں میں. ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہوئے اسی مجلس میں، ان کی تشریف آوری کی وجہ سے پھر حضرت امیر المومنین کی نظر اٹھی، دوسرے حضرات کی بھی نظر اٹھی، بس لوگوں کی نظر پڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تو مجمع میں حرکت محسوس ہوئی، اور حضرت امیر المومنین اپنی جگہ سے ذرا کھسکے، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ بلال آگے آ جاؤ، آگے تشریف لائیے. فیصلے میرے بھائی وہ اعمال اور تقوی کی بنیاد پر ہوتے ہیں. جو اعمال اور تقوی میں جتنا زیادہ آگے ہوگا، اتنا ہی اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں اس کی عزت زیادہ ہوگی. اسی لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، بلال سیدنا، بلال ہمارے سردار ہیں، اعتقہ سیدنا، اس کو آزاد کرنے والا ابو بکر بھی ہمارا سردار ہے. دونوں کو ایک نگاہ سے دیکھتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، جہاں تک ظاہری آداب اور احترام کا تعلق. تو عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ یہ قیامت کا دن جو ہے وہ آ رہا ہے، میدان محشر میں سب کو جمع کیا جائے گا، سب کا حساب لیا جائے گا. حتی اذا جاؤوها، اب وہ جہنم کے بالکل قریب آ گئے، میدان محشر میں آ گئے، جہنم بالکل سامنے ہے. شہید علیہم سمعہم و ابصارہم و جلودہم، تو ان کے خلاف ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کی چمڑیاں، ان کی کھالیں گواہی دیں گی. بما کانوا یعملون، ان کے اعمال کے بارے میں کان کہے گا کہ یہ غیبت سنتا تھا، یہ گانے بجانے میں مشغول رہتا تھا، یہ میوزک کو سنتا تھا، یہ عورتوں کی آواز کو شہوت سے سنتا تھا، یہ غیبت کرتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، دھوکے دیتا تھا، یہ بد زبانی کرتا تھا، یہ اپنی زبان سے لوگوں کے قلوب کو توڑتا تھا، یہ تہمت لگاتا تھا، زبان بولے گی، یہ جو خال ہے، خال چمڑی، یہ بولے گی، چوری کے لیے جاتا تھا، زنا کے لیے جاتا تھا، شراب پینے کے لیے جاتا تھا، ڈسکو میں جاتا تھا، سود کھاتا تھا، ظلم کرتا تھا، اعمال کی گواہی انسان ہی کے اعضا دیں گے، یوم تشہد علیہم الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبانوں پہ مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور آج ان کے ہاتھ ہم سے بات چیت کریں گے، وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، اور ان کے پیر اور ان کے قدم گواہی دیں گے ان اعمالوں کی جنہیں یہ کیا کرتے تھے، زبان پر مہر لگ جائے گی، اور جسم کے سارے اعضا گواہی دیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے مسلم شریف میں کہ ہم آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ہم نے دیکھا کہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہنس پڑے، اور آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی دریافت فرمایا کہ تمہیں پتا ہے کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی زیادہ جانتے ہیں، آپ ہی ہمیں بتلا دیجئے۔ تو آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میدان محشر میں بندہ اپنے رب کے ساتھ جس انداز کی گفتگو کرے گا، اس گفتگو کی وجہ سے مجھے ہنسی آ گئی، اور وہ گفتگو یہ ہوگی کہ جب اس سے حساب لیا جائے گا تو بندہ اللہ تعالی سے یہ کہے گا کہ اے اللہ، کیا تو رب العالمین نہیں ہے، اور کیا تو عادل نہیں ہے، اور کیا تو نے میرے بارے میں فیصلہ نہیں کیا ہے کہ تو مجھے ظلم سے امن دے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے بالکل، بے شک یہی بات ہے، میں ظالم نہیں ہوں، ظلم سے تجھے امن دوں گا۔ تو پھر میری اپنی ایک شرط ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ میں میرے خلاف آج اس کورٹ میں کسی کی گواہی کو قبول نہیں کروں گا سوائے میرے اپنے جسم کے اعضا کی گواہی کی، میرا کان، میری ناک، میری آنکھیں، میرے ہاتھ، میری انگلیاں، میری کھالیں، میرا جسم، جسم کا کوئی حصہ گواہی دے دی تو میں قبول کروں گا، اس کے علاوہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے کہ بہت اچھی بات ہے، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیری ذات ہی تیرا حساب لے لے گی، آج کوئی حساب نہیں لے گا، تیرا جسم ہی حساب لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے بعد زبان پر مہر لگا دیں گے، منہ بند ہو جائے گا، اور اس کے جسم کا ہر ہر عضو بول اٹھے گا کہ یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، یہ گناہ کرتا تھا، ہمیں اس قسم کے کاموں میں استعمال کرتا تھا۔ اس کے بعد پھر اللہ جل جلالہ وعم نوالہ اسے قوت گویائی عطا فرمائیں گے، تو یہ زبان سے بولے گا وہ انسان کہ بعدن لکن وسحتن، تم سب کا ناس ہو، ان کن افاضل، تم ہی کو تو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے میں جھوٹ بول رہا تھا۔ تم ہی کے خاطر تو میں نے جھوٹ کہا تھا۔ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی کھالوں سے اور اپنے جسم کے اعضاء سے وہ کہنے لگیں گے کہ تم نے ہمارے خلاف گواہی کیوں دی؟ تو وہ کہیں گے قالوا انتقنا اللہ الذی انتق کل شیء، ہمیں گویائی عطا کی اور ہمیں بلوایا اس اللہ نے جس نے ہر چیز کو بلوایا ہے، جس نے ہر بولنے والی چیز کو بولنے کی قوت عطا کی ہے، اسی نے ہمیں بھی بولنے کی قوت عطا کی، اس لیے ہم بول اٹھے۔ وہ ہوا خلقکم اول مرتین، اور اسی نے تو تمہیں بھی پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا، جو معدوم چیز کو وجود عطا کر سکتا ہے، جو چیز تھی ہی نہیں اسے ایگزسٹنس میں لا سکتا ہے تو جو چیز بولنے پہ قادر نہیں اسے بلوا نہیں سکتا. اسی نے تم کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, اور اسی کی طرف تم سب اس وقت لوٹ رہے ہو, اسی کی طرف اب آ گئے. تو وہ جب تمہارا خالق ہے اور اس کی طرف تمہیں لوٹ کر آنا تھا اور اس کی خبریں تمہیں انبیاء نے پہنچائی تھی, تو اس کا تقاضا یہ نہیں تھا کہ ہمیں گناہوں کے کاموں میں تم صرف نہ کرتے. اور اس کے بعد پھر اللہ عز و جل زبان کو سچ بولنے کا حکم فرمائیں گے. اسی کا قرآن مجید میں دوسری جگہ پر ذکر ہے, یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون, جس دن ان کی زبانیں گواہی دیں گی. ان دو آیتوں میں جو بظاہر تعارض معلوم ہو رہا ہے کہ ایک جگہ پر یہ ہے کہ زبانیں بند ہو جائیں گی اور جسم کے دوسرے اعضا گواہی دیں گے, اور دوسری جگہ پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ زبانیں گواہی دیں گی, تو اس کی توجیہ یہ ہے کہ سب سے پہلے زبان بند اور سارے اعضا گواہی دیں گے. جب سارے اعضا گواہی دیں گے پھر زبان کھولی جائے گی, پھر زبان ان اعضا سے شکایت کرے گی. اب اللہ عز و جل اپنی قدرت کاملہ کا مظاہرہ کرنا چاہیں گے کہ تو جو شکایت کر رہی ہے اب تجھ سے بھی سچ بلواتا ہوں, اور پھر زبان بولنا شروع کرے گی کہ ہاں یہ جسم کے دوسرے اعضا نے جو کچھ کہا ہے بالکل ٹھیک ہے, یہ گناہ ہی کرتا تھا. اللہ تعالی اب آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم ولکن ظننتم ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. عجیب ارشاد فرمایا, قیامت کے دن یہ ارشاد فرمائیں گے اللہ تعالی اس واقعے کے بعد, جب زبان نے بھی بول دیا, اعضا نے بھی بول دیا, سب کا اعتراف ہو گیا, تو اللہ عز و جل یہ فرمائیں گے کہ تم دنیا میں جب تھے تو اس بات سے تو چھپنے کی قدرت تھی ہی نہیں کہ تمہارے خلاف تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری چمڑیاں گواہی دیں. یعنی تم چھپ چھپ کر جب گناہ کرتے تھے, دروازوں کو بند کر کے گناہ کرتے تھے, تنہائی میں جا کر گناہ کرتے تھے, رات کی اندھیریوں میں گناہ کرنے کے مواقع تلاش کرتے تھے, اور تم اس وقت چھپ کر گناہ کرتے تھے, تو اس وقت تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ سرکاری گواہ ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. سرکاری گواہ آنکھ ہمارے ساتھ ہے, کان ہمارے ساتھ ہے, ہاتھ ہمارے ساتھ ہے, تو ہم کسی اسماعیل سے اور کسی ابراہیم سے اور کسی احمد سے اور کسی موسیٰ سے تو چھپ جائیں گے, کسی سی آئی ڈی سے تو چھپ جائیں گے, کسی انسان سے تو چھپ جائیں گے, لیکن یہ جو سرکاری گواہ اللہ تعالیٰ نے خود تمہارے جسموں میں ڈال دیے ان سے کیسے چھپیں گے؟ تمہیں تو یہ خیال کرنا چاہیے تھا, اس لیے کہ ہمارا پیغمبر تمہیں بتا چکا تھا, قرآن میرا بتا چکا تھا کہ تم چھپنے والے نہیں. تمہارے کان کے گواہی دینے سے اور تمہاری آنکھ کی گواہی دینے سے اور تمہاری چمڑیوں کے گواہی دینے سے تو تمہیں تو یہ سوچ کر کوئی بھی گناہ نہیں کرنا چاہیے تھا, لیکن تمہارا حال بدبختی اور شرارت میں ایسا تھا کہ کیا تم کان سے ڈرتے اور ہاتھ سے ڈرتے اور آنکھ سے ڈرتے؟ تم تو یہ سمجھا کرتے تھے کہ ہم جب چھپ چھپ کے گناہ کرتے ہیں تو ان میں سے بہت سی باتیں تو اللہ کو بھی معلوم نہیں ہوتی. ولیکن ظنن تم, لیکن تمہارا خیال یہ تھا کہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون, کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں میں سے بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے. تو کان سے تم کیا ڈرتے اور آنکھ سے کیا ڈرتے اور ہاتھ سے کیا ڈرتے؟ تم تو اللہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے, اور تمہارا اللہ کے بارے میں یہ خیال کہ اسے بھی بہت ساری چیزوں کا پتہ نہیں چلتا. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ, اسی نے تمہیں ہلاک کر دیا تھا. فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اور اسی وجہ سے آج تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے. اگر تم یہ خیال رکھتے اور تم یہ عقیدہ رکھتے کہ میرا اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے, میرا اللہ میری ہر حرکت اور میرے ہر سکون سے واقف ہے, میرا اللہ تو میرے دل کی جو حالتیں ہیں اس سے بھی واقف ہے. لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, اگر تم کسی چیز کو ظاہر کرو گے جو تمہارے دلوں میں ہے اور اس کو چھپاؤ گے, يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ, اللہ اس کا حساب لینے والا ہے. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ, وہ تو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے. وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ, اور تمہارے دل جن چیزوں کو چھپائے ہوئے بیٹھے ہیں اس کو بھی جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, وہ دلوں کے بھیدوں کو خوب جاننے والا ہے. تو تمہیں تو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اللہ عز و جل قادر مطلق ہے, ہر نقل و حرکت سے واقف ہے, ذرے ذرے کا اسے علم ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی سوچنا چاہیے تھا کہ یہ سرکاری گواہ میرے ساتھ لگے ہوئے ہیں تو میری تو پکڑ ضرور ہوگی, لیکن تم نے ایسا نہیں کیا, اس وجہ سے تم ہلاک و برباد ہو گئے. اب حالت کیا ہو گئی؟ اب تمہیں جہنم میں جانا پڑے گا. اور جہنم میں فَإِن يَصْبِرُوا, اگر جہنم میں جانے کے بعد یہ صبر کر لیں, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تب بھی جہنم کی آگ ہی ان کی رہائش اور ٹھکانہ ہے. یہ دنیا کی طرح نہیں کہ اگر کوئی مجرم پکڑ کے لایا جاتا ہے اور اسے کچھ تھوڑی بہت سزا دی جاتی ہے اور وہ صبر کر لیتا ہے اور ندامت اور پچھتاوا نظر آتا ہے تو اس پر رحم کھا لیتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو, آخرت میں ایسا نہیں ہوگا. یصبروا, صبر کریں گے, فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ, تب بھی جہنم ان کا ٹھکانہ. وَإِن يَسْتَعْتِبُوا, اور اگر معافی مانگیں گے اور عذر کریں گے کہ بس ہمیں معاف کر دو, فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ, ان کے عذر اور ان کی معافی کو قبول نہیں کیا جائے گا. اب اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں کہ اس حد تک تم کیوں پہنچ گئے تھے؟ گناہوں والی زندگی تم نے اختیار کی تو پھر تمہارے ساتھ شیطان بھی دوست بن کر رہا. وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا, اور جب ان کی زندگی بہت بری ہو گئی تو ہم نے ان کے لیے شیطان ساتھی کو مقرر کر دیا, شیطان ساتھی کو مقرر کر دیا. ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے اور ایک فرشتہ ہوتا ہے. فرشتہ خیر کی تلقین کرتا رہتا ہے اور شیطان جو ہے وہ برائی کی تلقین کرتا رہتا ہے. انسان جب اچھائی پہ جمتا ہے, اچھائی پہ جمتا ہے, اعمال صالحہ اختیار کرتا ہے تو اس کی دوستی فرشتے سے ہو جاتی ہے, تو خیر ہی کے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں. اور اگر وہ برائی کو اختیار کرتا ہے تو پھر اس کی طبیعت میں برائی ایسی جم جاتی ہے کہ اس کی دوستی وہ دوسرے کے ساتھ ہو جاتی ہے, تو برائی ہی اس کے دل دماغ میں آتی رہتی ہے. یہ مراد ہے اس سے کہ ہم نے ان کے ساتھ کچھ شیاطین دوست مقرر کر دیے تھے. فزینوا لهم ما بین ایدیہم وما خلفہم, تو ان شیاطین نے, ان برے دوستوں نے ان کے لیے مزین کر دیا اور اچھا کر کے دکھایا ان کے پچھلے اور آگے والے اعمال. جب کوئی نیک آدمی ہوتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے تو فرشتہ اس کے دل دماغ میں اس گناہ کی برائی ڈالتا ہے تو اسے ندامت ہوتی ہے, اور جب وہ کسی گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ فرشتہ اچھا خیال ڈالتا ہے تو اسے اس گناہ سے بچنے کی فکر لگتی ہے. لیکن جب انسان بگڑ جاتا ہے اور اس کی دوستی جو ہے وہ شیطان کے ساتھ ہو جاتی ہے تو پھر گناہ کرنے کے بعد بھی اسے خوب مزہ آتا ہے اور دوستوں کے ساتھ اس کی بات بھی کرتا ہے کہ کل رات ہم سنیما گئے تھے اور جو فلم دیکھا جو مزہ آیا ہمیں, اور آئندہ بھی اس گناہ کے بارے میں سوچتا ہے تو مزہ آتا ہے اسے. فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ, ان شیاطین نے ان کے لیے مزین کر دیا تھا, ان کے پچھلے اعمال بھی برے اعمال بھی. پچھلے اعمال اچھے لگ رہے تھے تو توبہ نہیں کریں گے, اور آگے والے اعمال اچھے لگیں گے تو ان سے بچے گا نہیں. وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ, تو ان پر عذاب کی بات ثابت ہو گئی, یہ بات طے ہو گئی کہ اب ان پر عذاب اترے گا دنیا میں اور آخرت میں, یا صرف آخرت میں لیکن عذاب ضرور آئے گا. اور اللہ تعالیٰ نے عذاب کا فیصلہ ایسے لوگوں کے حق میں کر کے انہیں بھی ایسی جماعت میں شامل کر دیا. فی امم قد خلت من قبلہم من الجن والانس, جنات اور انسان کی ان نافرمان جماعتوں میں انہیں بھی شامل کر دیا جو پہلے گزر چکی تھی, کہ جس طرح ان کی پکڑ ہوئی تھی اور ان پر عذاب آیا تھا اسی طرح ان پر بھی عذاب آئے گا اور پکڑ آئے گی. انہم کانوا خاسرین, بے شک یہ نقصان اٹھانے والے تھے, اس سے کہ دنیا میں برے کام کرتے تھے, برے کام کرنے والے نقصان ہی اٹھاتے ہیں. یا انہم کانوا خاسرین, وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے جب دنیا میں تھے, اس وقت تو بہت مزہ آتا تھا, عذاب آیا تو پتا چلا کہ او ہو ہم تو خسارے میں رہے, ہم تو خسارے میں رہے. قیامت کے دن حساب ہوا تو پتا چلا کہ او ہو ہم تو خسارے میں رہے. تو اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے سب سے پہلے کفار مکہ اور مشرکین مکہ سے یہ خطاب فرمایا, اور ان کی وساطت سے قیامت تک آنے والے انسانوں کو خطاب ہے کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ, کہ اگر تم اعراض کرو گے میرے دین سے تو پھر پچھلی قوموں کے ساتھ جو معاملہ ہوا ہے وہی معاملہ تمہارے ساتھ ہوگا, اور صرف دنیا میں نہیں بلکہ دنیا کے رسوا کن عذاب کے بعد آخرت میں اس سے زیادہ رسوا کرنے والے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا. اس لیے میرے بھائیو, اس منزل کے آنے سے پہلے پہلے دنیا دار العمل ہے, عمل کا گھر ہے, آخرت دار الجزا ہے, وہاں بدلہ ملے گا. اس بدلے کے دن سے پہلے پہلے دنیا ہی میں خوب اچھے اعمال کا اہتمام کر لیا جائے. اللہ مجھے بھی آپ سب کو, سب سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم یہاں سے عزم مصمم کر کے اٹھیں کہ آج کے بعد اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں ہوگی, کوئی گناہ نہیں ہوگا, اور آج کے بعد ہم ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.